إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. دعوة غور وفكر، إنما يتذكر أولو الألباب، درس جاری ہے. چند غلط فہمیوں کا بیان اور ان کا جواب. آج کے درس میں جو غلط فہمی ہے، مسئلہ علم الغیب کا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب مطلق جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہے. اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، تو دار اسلام سے خارج ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے جسے نبوت ہوتی ہے، اور نبوت کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبر، نبأ سے خبر. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور وحی غیب کی خبر ہوتی ہے. تو نبی وہ ہوتا ہے جس کو غیب کی خبر ملے، لیکن یہ دیکھا گیا، کیونکہ ہمارے درست بریلویت پر جاری ہیں، یہ دیکھا گیا کہ بریلوی حضرات کی تصنیفات میں، ان کی کتابوں میں، خاص طور پر شیخ احمد رضا خان بریلوی کی تصنیفات میں یہ بات واضح ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بات واضح ہوئی کہ جو مخالفین یعنی جو وہابی ہیں، اور ہمیں وہابی کہتے ہیں، وہابی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم غیب نہیں. مجھے نہیں پتا یہ بات کس نے کہی، میرا خیال ہے اہل حدیث دور کی بات ہے، کوئی عام مسلمان بھی اس چیز پر اتفاق نہیں کرتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں آتا. جس میں نے ابھی بیان کیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے خبر دے وحی کے ذریعے، تو لیکن ان کو پتہ نہیں کہاں سے غلط فہمی لگی، اور بار بار اس کو بیان کیا کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ وہابی گستاخ رسول ہے. کیوں گستاخ رسول ہے؟ کیونکہ یہ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ علم غیب ہے ہی نہیں. اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اچھی طرح سن لے، کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، پوری انسانیت و بشریت سے سب سے بہترین لوگ ہیں، یہ بشر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، المصطفین الاخیار، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل فرمائی ہے، اور یہ وحی وہ غیب ہے جو عام لوگوں سے چھپا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ غیب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا وہ ان کے پاس نہیں. مختصر. اور جو اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ کسی نبی کے پاس کوئی غیب نہیں، ہمارے نزدیک دار اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کو جھٹلاتا ہے، اور قرآن مجید جھٹلانے والا دار اسلام سے خارج ہے. اب بات ہے کہ یہ غلط فہمی کہاں لگی اور کیسے لگی. اور احمد رضا خان بریلوی نے، میں ایک تصنیف کے بارے میں بات کروں گا، خالص الاعتقاد، یہ خاص تصنیف ہے علم غیب کے مسئلے پر، اس پر میں بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ ہے، پھر ایک غلط فہمی، ایک دلیل ہے ان کے پاس جو خالص الاعتقاد میں نہیں ہے، دوسری کتاب میں حدیث بیان کی ہے، میں وہ بیان کرتا ہوں، اس کا رد بھی بیان کرتا ہوں، اور پھر خالص الاعتقاد پہ اگر تھوڑا سا وقت ملا تو اس پر میں تھوڑا سا تبصرہ کروں گا. مقدمے کے طور پر پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ شرک کا مطلب کیا ہے. میں بار بار اپنی دروس میں یہ بات دہراتا ہوں تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے, اور ساتھ ہی جیسے اپنا نام جانتے ہیں کہ اس طریقے سے شرک اور توحید کی تعریف کو جان لیں کہ شرک کیا ہوتا ہے. اور اکثر ساتھی شرک کی تعریف میں غلطی کرتے ہیں, جو طالب علم ہے, عوام الناس تو دور کی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. میرے بھائی یہ تعریف جو ہے یہ شیعہ بھی کرتے ہیں, رافضی. یہ تعریف پوچھے کسی رافضی سے کہ شرک کسے کہتے ہیں, وہ یہی جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ذات کو شریک ٹھہرانا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, یہ کہیں گے. یا جو ان پڑھ اور جاہل وہ کہیں گے بتوں کی عبادت, یہ رائج ہے شرک کے مفہوم میں, یہ بات رائج ہے. آپ بریلوی دیوبندی سے پوچھیں, آپ کسی سے قادیانی سے پوچھیں شرک کسے کہتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. میرے بھائی یہ ایک عام مفہوم ہے جو سب جانتے ہیں, اگر عام تعریف میں آپ بیان کرتے ہیں تو ہم سب برابر ہیں. لیکن مقصد عام تعریف نہیں, خاص تعریف کیا ہے شرک کی؟ خاص تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو خاص حق ہیں جو اللہ تعالیٰ پر قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں بیان کیے ہیں, وہ حق, وہ حقوق سارے یا ان میں سے ایک حق غیر اللہ کو دے دے, اسے کہتے ہیں شرک. اللہ تعالیٰ کے کیا حق ہیں؟ ربوبیت کا حق, خالق, مالک, تدبیر کرنے والا, یہ تین صفات ربوبیت کی صفات ہیں. مشکل کشائی, حاجت روائی, یہ سب اس کے اندر شامل ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مشکل کشا ہے اور علی بھی مشکل کشا ہے تو یہ شرک ہے. یہاں پر رافضی جھگڑتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ تھے, جب ہم یہ تعریف کرتے ہیں شرک کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, تو آپ کے سر پہ بوسہ دیں گے, آپ بالکل صحیح بات کی ہے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ جس نے یہ کہا کہ علی مشکل کشا ہے مشرک ہے, پھر جھگڑا ہوتا ہے. تو شرک کی تعریف یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے حقوق یا اللہ تعالیٰ کے حق کسی اور کو دے دینا. یہ کسی اور یا کوئی اور کیا ہے؟ یہ صرف درخت اور پتھر نہیں, صرف بت نہیں, یہ درند بھی ہو سکتا ہے, پرند بھی ہو سکتا ہے, درخت بھی ہو سکتا ہے, پتھر بھی ہو سکتا ہے, یہ فرشتہ, نبی, ولی بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شرک قرآن مجید و صحیح حدیث میں صیغۃ العموم کے ساتھ بیان کیا گیا, اور صیغۃ العموم کا یہ مطلب ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا شرک کے معاملے میں کہ کس ذات کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے اور کون شرک کر رہا ہے, یہ صیغۃ العموم ہے, یعنی سارے کے سارے برابر ہیں. تو شرک کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا, چلے یہ بنیادی بات سمجھ میں آ جائے. ربوبیت کی جو صفات ہیں, اگر کوئی شخص ایک پوری ربوبیت یا ایک صفت کسی اور کو دے دیتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے, شرک پھر ربوبیت. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں, یہ اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ کے جو ہیں کسی اور شخص کو دیے جائیں تو یہ شرک پھر اسماء و صفات ہیں. الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے, رحم کرنے والا, مہربان. صیغۃ مبالغہ میں, صیغۃ مبالغہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا ہے. اگر کوئی شخص کہے اے رحمان میری بات سن, تو مقصد اللہ تعالیٰ ہے, یہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. جیسے اللہ اللہ کا نام ہے, رحمان بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اگر کسی شخص کا نام عبد الرحمان ہے تو آپ اسے رحمان نہیں پکار سکتے, یاد رکھیں, جائز نہیں ہے. آپ عبد الرحمان ہی کہیں. جس نے رحمان کہا اس نے انجانے میں اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا, جو نام تھا, وہ کسی اور کو دے دیا, یاد رکھیں. یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے, عام ساتھی سے غافل ہے. سمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے, کسی اور کو سمد کہنا جائز نہیں. اگر سمد رہے تو عبد الصمد کہیں, غلطی میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, لیکن جان بوجھ کے جب علم ہوگا تو ایسے نام کو پورا ہی لینا ہے, عبد الصمد, عبد الرحمن. اور اس تعلق سے, مثلا علم غیب کے تعلق سے جو بنیادی بات ہے, ایک علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور وہ علم ازلی ہے. ما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیف یکون, جو گزر چکا ہے, جو آنے والا ہے, اور جو ابھی موجود نہیں, اگر ہوتا تو کیسے ہوتا, اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. یہ ہے علم غیب مطلق. اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جان چکے ہیں کیا ہونے والا ہے. یہ علم ہے. اللہ تعالیٰ کا علم اتنی وسیع ہے. غیر مطلق کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر آن میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کو علم ہے اسے کون پکار رہا ہے. کوئی شخص مشرق میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی مغرب میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی شخص چین میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے اس کی پوری کرتا ہے. جو شخص زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ اس کی بھی سنتا ہے, اور جو شخص آسمان پہ ہے جہاز میں سفر کر, اللہ تعالیٰ اس کی بھی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی فرق نہیں, اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. یہ علم الغیب میں سے ہے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, مجھے کیا پتہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, میرے لیے چھپا ہوا ہے. علم غیب ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. تو علم غیب مطلق میں یہ بھی ہے. اور ایک مثال میں بیان کرتا ہوں, نصارہ عیسائی جو ہیں وہ کیوں مشرک ہیں. ان کے شرک وجہ میں سے ایک یہ وجہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب مطلق ہے. ارے وہ کیسے؟ دیکھیں بات واضح ہے, جب عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں, اب جانتے ہیں آج بھی عیسائی گاڈ فادر نہیں کہتے, جیسس کرائسٹ کہتے ہیں. جب بھی تکلیف پریشانی ہوتی ہے پکارتے عیسیٰ علیہ السلام کو, جہاں پر بھی ہو پکارتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہماری سنتا ہے ہماری پوری کرتا ہے. یہ کون سا علم غیب ہوا؟ وہ کون سی ذات ہے جو سب کی سنتے ہیں, ایک آن میں ایک وقت میں سب کی سنتے سب کو پوری کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات بھی نہیں ہے. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. جب یہ حق عیسائیوں نے عیسیٰ کو دے دیا علیہ الصلاۃ والسلام کو, یہاں پر شرک فی علم الغیب, اور اس لیے مشرک ٹھہرے. یہ بنیادی بات ہے, یہ جاننا ضروری ہے. تو بنیادی باتوں میں دو باتیں بیان میں نے کی ہیں, شرک کی تعریف کیا ہے اور عیسائیوں کا شرک کیوں شرک ہے, وہ کیوں مشرک ہیں. ایک مثال میں نے دی ہے, وہ الگ بات ہے کہ وہ پکارتے بھی ہیں, پکارنے میں شرک ہے, مدد طلب کرنے میں شرک ہے, اور بھی ہے, لیکن علم الغیب میں بھی انہوں نے شرک کیا. علم غیب کے مسئلے میں یہاں پر بھی شرک کیا. تو دوسری بات ہے, ایک مخالفین کے پاس ایک دلیل ہے. صحیح ترمذی میں ایک روایت ہے, امام ترمذی نے اس روایت کو 3 جگہوں پر بیان کیا. حدیث نمبر 3233, 3234 اور 3235. حدیث کے الفاظ یہ سے ترمذی سے میں نے یہ فوٹو کاپی کی ہے, میں ادھر سے الفاظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اور علامہ البانی نے حدیث کو صحیح فرمایا. صحیح حدیث ہے, ضعیف حدیث نہیں ہے, صحیح حدیث ہے. حدیث لمبی ہے, میں صرف جو شاہد وہ بیان کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا وقت بھی بچ جائے, میں خالص اعتقاد پر کوئی بات کر سکوں. حدیث یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے اور نیند میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا, کیونکہ راوی نے یہ کہا احسبہ قال فی المنام, اور صحیح ترمذی کی تحفۃ الاحوذی میں بھی یہی روایت موجود ہے, وہاں پر بھی اس چیز کی تاکید کی گئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا. رأیت ربی فی احسن صورہ, میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا بہترین صورت میں. فقال یا محمد, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, هل تدری فیما یختص من الملأ الاعلی, کیا تم جانتے ہو کہ ملأ اعلی کے جو فرشتے ہیں وہ کس چیز میں جھگڑتے ہیں آپس میں؟ قال, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قلت لا, میں نے کہا جی نہیں, مجھے اس کا علم نہیں. قال, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فوضع یده بین کتفین, اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا, حتی وجدت بردها بین ثدیی, حتیٰ کہ میں نے ٹھنڈک کو اپنے سینے کے درمیان میں محسوس کی. او قال فی نحری, یا یہ راوی سے وہم ہے, ثدی کا لفظ تھا یا نحری کا لفظ تھا, نحر کہتے گردن کو, ثدی کہتے سینے کو. او قال فی نحری, یا نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ٹھنڈک گردن تک محسوس ہوئی. فعلمت, یہ شاہد ہے, فعلمت ما في السماوات وما في الارض, بس میں نے جان لیا جو کچھ آسمان میں آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. قال یا محمد, پھر اللہ تعالی نے سوال کیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, هل تدري فيما يختصم الملأ الاعلى, کیا تم جانتے ہو ملأ اعلی کے فرشتے کس چیز میں جھگڑتے ہیں؟ قلت, میں نے کہا, جواب نعم, جی ہاں اب جانتا ہوں, اللہ تعالی علم جو عطا کر دیا اب تو اب جانتا ہوں. نعم فی الکفارات, کفارات میں, یہ کفارات کیا ہیں؟ والکفارات, کفارات ہیں, المکث فی المساجد بعد الصلاۃ, کتنی پیاری حدیث ہے. کفارات گناہوں کو جھاڑنے والے اعمال, جو کفارات, انسان گناہ کماتا ہی رہتا ہے ان کا کفارہ کیا ہے؟ یہ چیزیں کفارہ ہیں, اور فرشتے ان کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں آسمانوں میں, عمل ہم کرتے زمینوں میں, بدکاریاں ہم کرتے ہیں, جب کفارات پہ عمل کرتے فرشتے والے جھگڑتے آسمانوں میں. سبحان اللہ, دیکھیں ذرا, والکفارات, کفارات یہ ہیں, المکث فی المساجد بعد الصلاۃ, نمازوں کے بعد مسجد میں ذرا بیٹھنا, ہم نماز پڑھتے ہیں یوں سلام پھیرا اور یوں بھاگے, کفارہ کہاں ہے؟ المکث فی المساجد بعد الصلاۃ, یہ پہلا کفارہ ہے. والمشی علی الاقدام الی الجماعات, اور نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے پیدل چلنا, پیدل چل کے جانا, ایک ایک قدم پر گناہ جھڑ رہے ہیں اور نیکیاں مل رہی ہیں. واسباغ الوضوء فی المکاره, اور وضو کا اسباغ کرنا, بہترین طریقے سے وضو کرنا اگرچہ کوئی کراہت بھی موجود ہو, یعنی سردیوں میں سرد پانی, ٹھنڈا پانی ہے, اور شدید گرمیوں میں گرم پانی سے بھی اگر وضو کرنا پڑے تو وہ لوگ کرتے ہیں, اور بہترین طریقے سے, یعنی جلدی جلدی میں کہیں جگہ خشک ہو جائے تو پرواہ نہیں کرتے, اسباغ الوضوء فی المکاره, یہ سارے کفارات ہیں, اور فرشتے ان کفارات کے بارے میں جھگڑتے ہیں. حدیث لمبی ہے, بہت پیاری حدیث ہے, میں یہاں سے صرف شاہد لیتا ہوں, اس حدیث کو کبھی میں تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ ایک خاص درس میں ان دروس کے بعد, اور جو اس میں چند فوائد ہیں اور پیغام ہیں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو شاہد یہ ہے, مخالفین یہ کہتے ہیں, جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا, فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب آ گیا, یہ دلیل ہے. اور یہ حدیث نمبر 3233, 3234 میں جو لفظ ہیں, فعلمت ما بین المشرق والمغرب, بس میں نے جان لیا جو کچھ مشرق مغرب کے درمیان میں ہے, اور 3235 کی روایت میں جو لفظ ہے, فتجلى لي كل شيء وعرفته, میرے لیے ہر چیز تجلی ہو گئی اور میں نے جان لیا. یہ مختلف روایات ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہے. یہی ظاہر ہوا کہ نہیں؟ یہی ظاہر ہوا. یہ تھی روایت ترمذی کی, اور احمد رضا خان بریلوی نے یہ روایت لے کے, لیکن خالص اعتقاد میں نہیں, یہ لے کے انباء المصطفیٰ بحال السر و اخفا, یہ بھی تصنیف احمد رضا خان بریلوی کی, یہاں پر یہ حدیث لے کے آئے. اس کے جواب میں سب سے پہلی یہ بات ہے کہ یہ حدیث نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کوئی شک نہیں ہے, اور قرآن مجید, کیونکہ حدیث بھی وحی ہے, دوسرے نمبر پہ قرآن مجید بھی وحی ہے, دونوں میں تعارض نہیں ہے, یاد رکھیں, تعارض نہیں ہے, ٹکراؤ نہیں ہے, ٹکراؤ نہیں ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے, اور یہ سب جانتے ہیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں بیان کیا, جیسے پہلے درس میں نے بیان کیا, کہ علم غیب مطلق صرف صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی جان ہی نہیں سکتا. قل لا يعلم الغیب من في السماوات والارض الا الله, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی علم غیب نہیں جان سکتا. اور قرآن مجید کی دوسری آیات میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دے رہے ہیں, اگر میں علم غیب جانتا تو خیر کثرت سے پا لیتا اور کبھی مجھے تکلیف نہ ہوتی. یہ بھی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں علم غیب نہیں جانتا ہوں. اور صحیح مسلم کی روایت میں مشہور حدیث ہے, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث, جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کب ہوگی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسائل أهلا بها من المسؤول. ما المسؤول أهلا بها من السائل. جس سے تم پوچھ رہے ہو وہ اس سے نہیں اس سے زیادہ نہیں جانتے جو سوال کر رہے ہیں. سوال کرنے والا کون؟ آسمان کا سب سے بہترین فرشتہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. اور جسے سوال کیا جا رہا ہے کون؟ زمین و آسمان کے سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ آسمان کی بہترین مخلوق کو علم ہے اور نہ پورے کائنات کی بہترین مخلوق کو علم ہے کہ قیامت کب ہوگی. لیکن میں نشانہ بیان کر سکتا ہوں, نشانہ بیان کر دی. تو خود نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نفی فرما رہے ہیں مجھے علم غیب نہیں آتا. یعنی سارے کا سارا علم کہاں ہے؟ جو آتے وہی آتا جو میں نے بیان کیا ہے, اس کے علاوہ مجھے علم غیب نہیں آتا. یہ وہی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس حدیث میں بیان کرتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. جب یہ بھی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ بھی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو کس نے آپ کو حق دیا کہ ایک کو عمل کرو ایک کو چھوڑو؟ اگر ظاہر میں تعارف ہے, ظاہراً تعارف نظر آتا ہے کہ یہاں پر نفی کی جا رہی کہ مجھے پورا علم غیب نہیں آتا, کچھ آتا ہے کچھ نہیں آتا, اور یہاں پر زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مجھے علم ہو گیا. یہاں پر ایک قاعدہ ہے اہل سنت و جماعت کے بہترین قاعدہ ہے. پچھلے دروس میں بھی قاعدہ بیان کیا تھا دلیل بیان کرنے کا, اور آج کے درس میں ایک اور قاعدہ ہے. ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ان قواعد کو آپ الگ سے نوٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے. جب ظاہراً کوئی تعارض ہو, اہل سنت و جماعت کہ علماء کا اس میں خاص عمل ہے. کیا عمل ہے؟ چار سٹیپ ہیں. نمبر ایک, الجمع بین الادلہ. سب سے پہلے, کیونکہ یہ بھی وحی ہے یہ بھی وحی ہے, اور ظاہراً تعارض نظر آتے ہیں ہمیں کہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اگر جمع ہو سکتے ہیں دونوں تو الحمدللہ دونوں پر عمل کیا جائے. دونوں ایک ساتھ پہ عمل کیا جا سکتے اسے جمع کہتے ہیں. دونوں حدیثوں کو یا دونوں آیتوں کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے, دونوں پہ عمل کرو. اگر دونوں پہ عمل نہیں کیا جا سکتا پھر دوسرا سٹیپ ہے. جمع کرنے کی مثال میں دیتا ہوں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف فرشتے آئے اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرف جا رہے تھے عذاب دینے کے لیے, اللہ تعالیٰ ایک آدمی فرماتا ہے فجاء بعجل سمین, بچڑ لے کے آئے, موٹا بچڑ لے کے آئے. دوسری آیت میں جاء بعجل حنیذ, بھونا ہوا بچڑا لے کے آئے. دونوں عجل ہیں, دونوں بچڑے ہیں, ایک سمین ہے اور ایک حنیذ ہے بھنا ہوا. تعارض ہے کیا؟ آیت میں ظاہر میں تو تعارض ہے کہ یہ کیسے, ایک میں سمین ہے ایک میں حنیذ ہے. نہیں, تعارض نہیں ہے, کیونکہ دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ کہ موٹا بھی ہے بھنا ہوا بھی ہے. نہیں, موٹا بھی ہے بھنا ہوا بھی ہے, تو یہ تعارض ختم ہو گیا. تعارض ہے ہی نہیں اصل میں, حالانکہ سننے والوں کو تعارض ایسے محسوس ہو کہ تعارض ہے لیکن تعارض ہے ہی نہیں. اگر تعارض پھر بھی موجود ہو کہ دونوں پہ عمل نہ کیا جا سکے, اس کے بعد کیا سٹیپ ہے؟ الترجیح. دونوں میں ترجیح ہو سکتی ہے. جو راجح ہے اگر وہ حدیث ہے تو وہ محفوظ ہے, اور جو مرجوح ہے وہ شاذ ہے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا, اگر دونوں میں تعارض ابھی موجود ہے, جمع نہیں کر سکتے ہم لیکن ابھی بھی تعارض موجود ہے, تو کیا کریں گے؟ یہاں علماء کے دو ایک قول ہے کہ ترجیح دیکھیں گے کہ کون سا راجح ہے جس پہ عمل کیا جائے, کون کس کو ترک کیا جائے. آپس میں کوئی ترجیح ہو سکتی ہے, اور ترجیح کی مختلف اس میں حدیث میں, مثال کے طور پر ایک حدیث ہے اس کے راوی جو ہیں وہ زیادہ ثقہ ہیں, یعنی ایک حدیث صحیح ہے ایک حسن ہے. حسن اس حدیث کو کہیں جس میں ایک راوی بھی صدوق ہو, یعنی حافظے میں تھوڑا سا کم ہو تھوڑا سا, اور جو صحیح حدیث ہے اس میں راوی عدل بھی ہے اور حافظے بھی چوٹی کا ہے. دو اگر ایک حدیث صحیح ایک حسن ہے دور میں تعارض ہو تو عمل کس پہ کیا جائے گا؟ صحیح پہ, اور حسن کو چھوڑ دیا جائے گا. اسے کہتے ترجیح کی ایک مثال ہے. ایک بات آگے میں مثال بھی بیان کر دیتا ہوں. ایک روایت ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص خلا میں داخل ہونا چاہے تو کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. اس حدیث کو روایت کیا ہے عبدالعزیز بن مختار الدباغ نے, ثقہ ہے. اچھا یہاں پر ایک راوی سے روایت کیا ہے، یہی حدیث یہ روایت جو ہے تین راوی سے انہوں نے بیان کیا ہے، حسین سے، حسین بن بشیر، یہ امام مسلم کے استاد ہیں حسین بن بشیر، اور امام شعبہ سے، اور حماد بن سلمہ سے، یہ تینوں ثقات ہیں، ان سے روایت کیے یہ الفاظ ہیں، اور یہی حدیث یہی عبدالعزیز بن مختار الدباغ نے دوسرے کسی اور شخص سے روایت کیا، ایک شخص سے، اس میں لفظ ہیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، دونوں میں بسم اللہ کا لفظ شروع میں، یہاں پہ بسم اللہ کا لفظ نہیں ہے. یہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے ثقات اس میں زیادہ ہیں، یہ محفوظ ہے اور وہ شاد ہے، سند دونوں کی صحیح ہے لیکن اس میں یہ محفوظ ہے اور وہ حدیث شاذ ہے، محفوظ عمل کیا جاتا ہے اور اس شاذ کو ترک کر دیا جاتا ہے. اس طریقے کی اور بھی کچھ احادیث میں مثال وضو کی احادیث بھی ہیں، لیکن مختصر میں یہ بیان کر رہا ہوں. اگر یہ ترجیح بھی نہ ہو سکے تو پھر کچھ علماء نسخ کو مقدم کرتے ہیں پھر ترجیح کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو آگے کریں اس کو آگے کریں، کوئی مشاہ نہیں، کوئی حرج نہیں. پھر آتے ہیں نسخ کی باری، نسخ کی بھی شرطیں ہیں. نسخ کہتے ہیں کہ ایک جو حکم ہے وہ موجود ہے یا یہ منسوخ ہو کے تبدیل ہو چکا ہے، اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا ہے. اگر ترجیح نہ ہو سکے، تعارض ابھی بھی موجود ہے، تو نسخ کی طرف جاتے ہیں. نسخ کیا ہے اس کی مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم شراب پیو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. یہ آیت قرآن مجید آج بھی موجود ہے، پڑھتے ہیں، منسوخ ہو گئی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، یہ منسوخ ہو گئی ہے. تو یہاں پر دونوں میں تعارض نظر آتا ہے کہ یہاں پر نماز اگر پڑھو تو شراب نہ پیو، یعنی اگر نماز نہ پڑھے شراب پیے نہ پیے آپ کی مرضی ہے، لیکن نماز پہ شراب نہیں پینی. اگر کوئی شخص یہ کہ میں اس آیت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں اور نماز سے وہ شراب نہیں پیوں گا، آگے پیچھے پیوں گا میں، کیا اس کا عمل درست ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ دوسری آیت اس کو نسخ کر چکی ہے. جب رجس ہے فاجتنبوه، حکم ہے چھوڑ دو، ختم، بات ختم ہوگی. تو یہاں پر تیسرا سٹیپ ہے نسخ کا، اور نسخ کی شرطیں ہیں دونوں صحیح ہو، احادیث دونوں صحیح ہو، دونوں میں تعارض ہو، ظاہر تعارض ہو، اگر تعارض ہے تو پھر نسخ کی ضرورت ہی کیا ہے. دونوں صحیح ہو، دونوں میں تعارض ہو، اور دونوں مقبول ہو، یعنی کوئی شاذ کوئی محفوظ نہ ہو، مقبول ہو، یعنی اس پہ عمل کیا جا سکے، ترجیح نہ ہو سکے دونوں کی، دونوں صحیح ہو، دونوں میں تعارض ہو، دونوں مقبول ہو، یعنی ترجیح نہ ہو سکے، اور تاریخ کا بھی علم ہو کہ کون سے مقدم ہے اور کون سے مؤخر ہے. اگر تاریخ کا علم نہیں تو نسخ کی طرف ہم جا ہی نہیں سکتے. یاد رکھیں، آج کل تو لوگ بڑی آسانی سے یہ منسوخ ہے یہ منسوخ ہے، بھئی شرطوں پہ عمل کیا، ناسخ منسوخ کیا، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ وحی ہے، آپ کے کہنے سے شریعت تبدیل ہو رہی ہے، کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ بغیر تحقیق کے کہہ دیں منسوخ ہے؟ تو یہاں پہ تاریخ جاننا بہت ضروری ہے. اگر تاریخ جان لیا جو پہلا نص ہے وہ منسوخ ہے، جو بعد میں وہ ناسخ ہے اس پہ عمل کیا جائے گا. اس کی مثال میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں، جعفر الطیار کے نام سے مشہور ہے، غزوہ بؤتہ میں کو شہادت نصیب ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ حجامہ، کہ روزے کی حالت میں حجامہ کروں یا نہ کروں، تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا نہ کرو. اور آپ جانتے ہیں یہ سن 8 ہجری میں غزوہ موتا ہوا، فتح مکہ سے پہلے. تو اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دوسری حدیث میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی روزہ کی حالت میں، صحیح بخاری میں روزہ کی حالت میں، اور ایک روایت میں احرام کی حالت میں، ہاں احرام کی حالت میں حجامت کروائی. حجامت کسے کہتے ہیں؟ نہیں، حجامت کہتے ہیں جسم کے کسی حصے سے خون نکالنا علاج کے لیے، اسے کہتے ہیں حجامت عربی زبان میں. اردو والی حجامت نہیں، بال کٹوانا نہیں، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ پچھنا، جی ہاں، پچھنا بولتے ہیں، کہ جسم کے کسی خاص حصے سے خون نکالنا علاج کے لیے، اسے حجامت بولتے ہیں. تو پہلی روایت میں منع فرمایا، دوسری روایت میں خود یہ عمل کیا. پہلی تھی 8 ہجری میں، دوسری حجۃ الوداع میں 10 ہجری میں. تو یہاں پہ تاریخ کا علم ہے، اس مطلب یہ عمل منسوخ ہو چکا، تو حجامت کر سکتے ہیں آپ روزے کی حالت میں. تو یہ تاریخ کا علم تھا، اس لیے ناسخ منسوخ کی گنجائش ہے. اگر یہ بھی نہ ہو سکے پھر توقف ہے، توقف کرو. اہل سنت و جماعت کے جو محققین علماء ہیں خاموشی اختیار کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جلد بازی نہیں کرتے. اور اس میں ایک مثال ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے غسل کے مسئلے میں 30 سال توقف کیا، 30، ایک سال دو سال نہیں. تو جمعہ کا غسل واجب ہے مستحب ہے؟ ہر ایک عام سا مسئلہ ہے، اس پہ فتویٰ نہیں دیا، نہ واجب کا نہ مستحب کا، 30 سال تک. یہ علماء حق ہے. وجہ کیا ہے کہ اس میں ظاہر تعارض تھا، نبی اسلام کا حکم ہے کہ غسل کرو، اور صحابہ کرام ثابت ہوا تھا کہ حضرت عثمان آئے غسل نہیں کیا تھا، نماز بھی پڑھ لی. تو دونوں میں کیسے تعارض بھی ہے، اور واجب ہے واجب نہیں ہے، اور اس میں ترجیح بھی نہیں ہو سکی، ناسخ منسوخ بھی نہیں ہو سکا، کیسا توقف کیا. بہرحال تو یہ ترتیب ہے، اہل حق اہل سنت و جماعت اس طریقے سے عمل کرتے ہیں. اب یہاں پہ اس حدیث میں اور قرآن مجید کی آیات اور دوسری حدیث میں ظاہراً تعارض ہے. ان علماء نے، بریلوی کے علماء نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ منسوخ ہو چکے ہیں، یہ علم غیب نہیں آتا تھا، یہ منسوخ ہو گیا. کیوں منسوخ ہو؟ ان حدیث سے منسوخ ہو گیا جو ابھی میں نے بیان کی، اس جیسی اور بھی احادیث موجود ہیں. ارے کیسے منسوخ ہوا؟ کیا اس کو جمع کر سکتے ہیں؟ تو پہلے سٹیپ پہ کیوں نہیں آتے آپ لوگ، جلد بازی میں کیوں ایسے ناسخ منسوخ کر دیا؟ اس کی کوئی دلیل ہے؟ وہی تاریخ کا آپ کو علم ہے یا کب کی بات ہے؟ تاریخ کا علم کسی کو پتا نہیں. تو پھر آپ کو کس نے اجازت دے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ناسخ منسوخ ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے دین میں تبدیلی نہیں ہے، اور دین کی تبدیلی کسی کو حق ہے کہ وہ دین کو تبدیل کرے؟ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ناسخ منسوخ ہے کہ نہیں، اور اس سے پہلے جو اوپر دو سٹیپ اس کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اور یہاں پر دیکھیں فرق دونوں علماء کا. اہل سنت و جماعت کے علماء، محققین علماء، یہ حدیث بھی پڑھی ہے، اور اس حدیث کی جو شرح کرتے انہوں نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ناسخ نہیں ہے، وہ منسوخ نہیں ہے. یہ تو عام سی بات ہے، اس کو جمع کر سکتے ہم لوگ، تو پہلے ہی مسئلہ حل ہو گیا، تعارض پہلے سے ہی ختم ہو گیا. وہ کیسے؟ بنیادی بات، پہلے بنیادی بات یہ کہ الجمع بین الادلہ کیسے کیا جاتا ہے، جو دلائل ہیں ان کو جمع کیسے کیا جاتا ہے، یہ بھی بنیادی بات ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ ہے ہمیشہ کہ دلیل کو پہلے دیکھتے ہیں. دلیل کی دو قسمیں ہیں جمع کے لحاظ سے، اور جمع یاد رکھیں، آیت کو آیت سے جمع کیا جاتا ہے، اور آیت کو حدیث سے، اور حدیث کو حدیث سے، کیونکہ سب وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جو دلیل ہے جمع کے لحاظ سے دو قسم کی ہے، یا تو اسی دلیل میں آگے اس کی وضاحت ہو رہی ہے تو تعارض ختم ہو جاتا ہے، اسی وقت بات ختم ہو جاتی ہے. اس کی مثال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین، کوئی شخص یہاں پر آ کے رک جائے اور کہے بے نمازی ہے کوئی شخص، تو کہتے یار میں نماز میں، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں فویل للمصلین، میں سیدھی سی بات ہے میں نماز میں پڑھتا ہوں. اس کے استدلال درست ہے؟ ہرگز نہیں. ہم کہیں گے آگے تو پڑھو، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. اگر پوری دلیل پہ عمل کرنا چاہتے ہو، دلیل پہ عمل کرو، پوری دلیل پہ عمل کرو، ادھوری کیوں چھوڑ دی؟ تو یہ دلیل واضح ہے کہ کچھ دلائل ایسی ہیں جس کو آگے بھی پڑھنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے اس کا جواب موجود ہے، اس کے پیچھے اس کی وضاحت موجود ہے. تو جیسے یہ شخص جو کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ویل ہے نمازیوں کے لیے تو میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، ہم کہیں گے نہیں جی، آپ غلط فہمی ہوئی ہے، آگے پڑھیں. الذین هم عن صلاتهم ساهون، ساهون نماز کو چھوڑنا، وہ لوگ جو نماز کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے. تم نے تو نماز بالکل چھوڑ دی ہے، یہ ان کے لیے ویل ہے جو نماز کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے. تو آپ کا کیا حال ہوگا پھر؟ ڈبل ویل ہوگا کہ نہیں. اگر آپ واقعی ویل سے ڈرتے ہو تو آپ کو نماز کے اہتمام کرنا چاہیے, ساہون کی طرح نہیں, بلکہ آپ کو اہتمام کے ساتھ صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرنا چاہیے. دوسری قسم کی دلیل جو ہوتی ہے وہ دور دور ہوتی ہیں, الگ الگ ہوتی ہیں, یعنی ایک ہی آیت میں ایک ہی حدیث میں دونوں چیزیں اکٹھے نہیں ہوتی. تو جس میں نے پہلے بیان کیا اہل سنت جماعت کے علماء کیا کرتے ہیں, سب ایک ہی موضوع پہ سب دلائل کو اکٹھا کرتے ہیں. اکٹھا کیوں کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ اگر کوئی تعارض ظاہر ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے جمع کرنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ ایک حدیث پہ یا ایک دلیل پہ عمل کر دیا اور جو اس کے خلاف دوسری دلیل اس کو چھوڑ دیا. یہ تو یہود و نصارہ کا عمل تھا, الذین جعلوا القرآن عظیم, ان لوگوں کا کام تھا جو قرآن مجید سے چند چیزوں پہ عمل کرتے تھے اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے. جیسے منافقین کیا کرتے تھے, قرآن مجید جو چیز پسند ہے عمل کیا, جو پسند ہے اس کو چھوڑ دیا. نہیں, یہ اہل سنت جماعت کے علماء کا یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے جمع کریں. دوسری قسم کی جو دلیل ہے وہ دور دور ہوتی ہے, جیسے میں نے ابھی مثال بیان کی, لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى, اس آیت کے بعد اس کی وضاحت نہیں ہے, بلکہ دور جا کے دوسری صورت میں اس کی وضاحت ہے. کیا وضاحت؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. بات ختم ہو گئی. کوئی شخص یہ کہے کہ نماز کے وقت تو میں شراب نہیں پیتا, آگے پیچھے پڑھتا ہوں, کہ بھائی آپ نے غلط کیا. ارے کیوں؟ واضح قرآن مجید کی آیت سے عمل نہ کروں میں؟ جی عمل کرو, قرآن پورے پہ عمل کرو, ادھورے پہ کیوں کرتے ہو؟ قرآن مجید صرف ادھورا اترا ہے آپ کے لیے, یا وہ آیتیں آپ کے لیے اتری جو آپ کے من پسند, اس پہ عمل کرو اور باقی کو چھوڑ دو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عمل کرنا ہے, یہ پورے کا پورا قرآن اترا ہے اور پورے کے پورے قرآن پر ہم نے عمل کرنا ہے. تو یہ آیت جو ہے اس آیت سے منسوخ ہو چکی ہے جس کو آپ نے پڑھا نہیں, یا آپ پڑھنا نہیں چاہتے, یا آپ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے, اس لیے آپ کی یہ بات بے بنیاد ہے. تو دلیل جمع کرنے کے لیے سب دلائل کو جمع کرنا ضروری ہے. جمع کرنے کے بعد پھر وہ چار سٹیپ پہ عمل کرنے کے بعد پھر اہل سنت جماعت کے علماء اپنا فتویٰ دیتے ہیں. تو جب علماء حق نے, اہل سنت جماعت کے علماء نے ان دلائل کو دیکھا جو علم غیب کے مسئلے میں سب کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ تعارض تو ہے ہی نہیں, یہ تو غلط فہمی ہی ہوئی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ تعارض سمجھا ہے, اور بغیر کسی بنیادی علم کے اور بغیر کسی وجہ کے ایک کو ناسخ کر دیا, ایک کو منسوخ کر دیا, بات ہی ختم ہو گئی. پھر دیکھیں ناسخ منسوخ کہنا بہت آسان بات ہے, کتنی آسان ہے, لیکن ایک چیز کی تحقیق کرنا, سارے دلائل کو ڈھونڈنا, ان سب کو اکٹھے سامنے رکھنا, راجح مرجوح دیکھنا, محفوظ اشعار دیکھنا ہے یا نہیں ہے, سارے راویوں کو دیکھنا, ایک ایک باریک بینی کو جاننے کے بعد یہ بیان کرنا کہ یہ اس میں تعارض ہے ہی نہیں, اس میں جمع ہو سکتا ہے, اس پہ عمل کیوں نہ کیا جائے؟ تو علماء حق نے یہ دیکھا کہ اس میں تعارض ہے ہی نہیں. کیسے تعارض نہیں ہے؟ حدیث کے آپ الفاظ دیکھیں. پہلی بات یہ ہے, میں ترتیب سے بیان کروں تاکہ بات آسان ہو جائے. پہلی بات یہ ہے تعارض اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو ان تین احادیث میں الفاظ ہیں کہ فعلمت ما بین المشرق والمغرب, میں جانے جو مشرق مغرب کے درمیان میں ہے, یہ وہ علم ہے غیب کا جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا. اس علم مطلق کہاں ہے؟ اس کی مثال دیکھیں اسراء اور معراج. اسراء معراج کے قصہ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کروائی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں دیکھی وہاں پہ جو کبھی دیکھی نہیں تھی, اور وہ علم ملا جو پہلے موجود نہیں تھا. وہ بھی علم غیب کا ایک ذریعہ تھا, ایک طریقہ تھا, یہ بھی علم غیب کا ایک ذریعہ. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے نبی کو آسمان پہ بلا کے دکھا دے, اور چاہے تو خواب میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ اور علم غیب کی خبر دے دے. کن فیکون, جب اللہ تعالیٰ کسی ارادہ کرتا ہے تو کن فیکون ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کی کیا مشکل ہے کہ آسمان کے بلائے اور علم غیب دے دے, یا زمین پہ خواب میں کوئی علم غیب دے دے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو جیسے وہ علم غیب تھا لیکن وہ بھی مطلق نہیں تھا, وہ بھی خاص تھا, یہ بھی علم غیب خاص ہے. نہیں جی, اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علم غیب خاص کیسے ہے؟ یہاں پر فعلمت ما بین السماوات والارض, اور ما اسم موصول ہے, اسم موصول صغر العموم, یہ تو عام ہے, یہ تو عام ہے, یعنی ہر چیز کی خبر مل گئی. ہم کہتے ہیں یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس حدیث کو ذرا غور سے پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں, فسمعت اختصام الملائکہ, جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور مجھے خبر دی کہ ما فی السماوات وما فی الارض, میں نے سنا کہ فرشتے جھگڑ رہے تھے. یعنی یہ علم غیب جو ہے یہ اس وقت کا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بیان کیا تھا, ہمیشہ کے لیے نہیں. یعنی جو کچھ زمین آسمان میں اس وقت ہو رہا تھا تو وہ دکھا دیا. یہ کہاں ہے اس حدیث میں کہ تا قیامت آپ دیکھتے رہو گے, تا قیامت آپ کو علم ہوتا ہی رہے گا, یہ ہے کہاں پہ؟ فعلمت ما بین السماء ما بین مشرق والمغرب یعنی فی ذلک الوقت, یعنی الان, یعنی ابھی. اس میں جو صیغہ استعمال کیا گیا فعلمت, اس کا کیا مطلب ہے؟ فعلمت الان, ابھی. فعرفت الان, ابھی. جیسے یہ مطلب ہے, حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ ابھی اس وقت مجھے جو کچھ ہو رہا تھا وہ علم عطا فرما دیا, اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جان لیا اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا, لیکن وہ اس وقت کے لیے تھا. اب دوسرے دن کائنات میں کیا ہوا, دوسرے دن مشرق و مغرب میں کیا ہوا, دوسرے دن زمین و آسمان میں کیا ہوا, اللہ علم, اس سے اس کا علم نہیں تھا. نہیں جی, یہ بات ماننے کے لیے نہیں ہے. صیغ عموم تو عمومی ہوتی ہے, ہم تو یہی جانتے کہ عام ہے تو بس عام ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو صیغ العموم ہے قرآن مجید میں جو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, اسے حدیث میں جو آئی ہے, صیغ العموم على حسبها جو صیغ العموم بیان ہوئی ہے قرآن مجید صحیح حدیث میں, یعنی عام الفاظ کی, کوئی خاص نہیں کسی وقت کے لیے کسی چیز کے لیے, وہ بحسبها جیسے سیاق اور سباق ہے, جیسے سیاق اور سباق اللہ نے بیان کیا اس کے مطابق وہ عام ہے یا کچھ اس کو خاص بھی کرتی ہے کہ نہیں. اس کی مثال دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو آندھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی ہود علیہ السلام کی قوم پر, اللہ تعالیٰ فرمایا تدمر کل شیء بامر ربها, کل شیء صیغ العموم ہے کہ نہیں؟ کل عام صیغہ ہے, کل شیء ہر چیز. ان کے گھر بچ گئے تھے کہ نہیں؟ گھر تو بچ گئے تھے. زمین میں جو باقی ملک تھے وہ بچے تھے کہ نہیں؟ بچے تھے. ہود علیہ السلام ان کے ساتھ ہی بچے تھے کہ نہیں؟ بچ گئے تھے. یہاں پر صیغ العموم کل ہے لیکن سب مراد نہیں ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے چاہی کہ تباہ ہو جائے وہ تباہ ہو گئی, بس ہو جائے کہ نہیں؟ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے چاہی تباہ ہو جائے وہ تباہ ہو, جو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہی وہ تباہ نہیں. صیغ العموم یہاں پہ بھی استعمال ہوا لیکن جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہوا, جو نہیں چاہا وہ عموم سے باہر ہے. نہیں, اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ پتہ کس کو نہیں آتی؟ یہی نہ سمجھ کرتے کرتے معتزلہ جو گروہ ہے وہ راہ راست سے ہٹ گیا. معتزلہ نے بھی صیغ العموم میں بڑی غلطی کی, ایسے مفہوم میں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا, تو قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, قرآن مخلوق ہے. یہ صیغ العموم ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے لیکن قرآن کو بھی پیدا کیا, یہ اس آیت سے کیسے دلیل تم لوگوں نے لی؟ کہتے ہیں واضح الفاظ سے صیغ العموم ہے کہ نہیں؟ جب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو قرآن بھی موجود ہے آج, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنے والی چیزوں میں سے ایک پیدا کردہ چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ کے بندے, آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. آیت کو ذرا سمجھو تو صحیح. اللہ تعالیٰ نے, اللہ خالق کل شیء, اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز پیدا کی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہی, اور اللہ کی کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نہ صفات اور نہ نام اور نہ ذات پیدا کردہ ہے. جب یہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ صفت پیدا کردہ ہے تو اللہ تعالیٰ ذات پیدا کردہ کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں پہ غلط فہمی ہوئی تم لوگوں کو, یہ آیت آپ کی دلیل بن ہی نہیں سکتی. تو اسی طریقے سے یہ احادیث بھی جو آپ نے بیان کی ہیں یہ بھی دلیل نہیں بن سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلق دیا, وہ علم غیب دیا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا, جیسے اس آیت میں اور پہلی آیت میں. تیسری مثال بلقیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النمل میں، وہ اوتیت من کل شیء، اللہ تعالیٰ نے اسے ہر چیز عطا کی، لیکن ملک سلیمان اس کے پاس تھا؟ ملک سلیمان کہاں اس کے پاس تھا؟ وہ تو اپنا تخت نہ بچا سکی، لیکن لفظ دیکھیں اوتیت من کل شیء، ہر وہ چیز اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی. تو عموم بھی دیکھا جاتا ہے کہ عموم کا سیاق اور سباق کیا ہے، آنکھیں بند کر کے عموم کو ایسے نہیں دیکھا جاتا. تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوئی کہ یہاں پر اگرچہ ما فی السماوات و ما فی الارض تجلی لکل شیء، یہ صیغ العموم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ عموم ہے جس کو باقی قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث نے خاص کر دیا، یعنی وہ علم غیب اللہ تعالی نے عطا فرمایا جو اللہ تعالی نے چاہا، جو اس وقت موجود تھا. وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ بات درست ہے، آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں تعویل کرتے ہو، یہ آپ بھی تو تعویل کر رہے ہیں، آپ لوگ ہمیں منع کرتے کہ تعویل پیش نہ کیا، تعویل باطل تعویلیں پیش کرتے ہو، آپ لوگ کیوں تعویل پیش کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، میرے بھائی یہ تعویل نہیں ہے. تعویل اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے دو معنی مراد ہیں، ایک قریب ہے ایک دور ہے، اور آپ دور کے معنی کو لو قریب کو چھوڑ کے، یہ تعویل ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، مقصد اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ عربی زبان میں دونوں معنی میں ہے، عربی زبان میں ہاتھ اس ہاتھ کو بھی کہتے جو معروف ہے، جسے ہاتھ کہتے ہیں، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے اب کہ ہاتھ آگے کو اپنے ہاتھ آگے کرے گا، ہاتھ معروف ہے، ہاتھ کسے کہتے ہیں، اور ہاتھ طاقت کو بھی کہتے ہیں، نعمت کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں سورہ صاد میں ابلیس سے خطاب کرتے ہوئے، اے ابلیس تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کی جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں؟ دو ہیں. اللہ تعالیٰ کی طاقتیں دو ہیں. کوئی شخص سے کہہ سکتا ہے کہ دو نعمتیں دو طاقتیں ہیں؟ ہرگز نہیں. تو دو وہی ہاتھ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چاہے وہی ہاتھ ہیں. یہاں پہ نعمت ہم مقصود نہیں ہے کبھی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے اللہ اعلم. تو یہاں پر تعویل آپ لوگوں نے کی، تعویل کیا ہے کہ ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے. کتنی تعجب کی بات، اللہ تعالیٰ فرمائے میرا ہاتھ ہے، یہ کس کی، یعنی یہ مخلوق دیکھے بیچارہ انسان، یہ مخلوق اسے کیسے جرأت ہوئی کہ وہ اپنے رب پر یہ بات بیان کرے اور نفی کرے، اللہ تعالیٰ فرمائے میرا ہاتھ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ نہیں. ارے کیوں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں؟ کیونکہ یہاں پر مخلوق کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، ہاتھ تو مخلوق کا بھی ہے پھر اللہ کا بھی ہاتھ ہے، دونوں میں مشابہت ایک جیسے ہو جائیں گے. نہیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے. ارے اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ گستاخی یا وہ گستاخی ہے، آپ گستاخی سے بچنا چاہتے پھر گستاخی کر رہے ہیں، یہ عجیب سی بات ہے، یہ عجیب سا منطق ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے واقعی گستاخی نہیں کرنا چاہتے تو اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ دونوں ہاتھوں سے میں نے آدم کو پیدا کیا علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ یہاں پر تعویل آپ کی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی، ہرگز نہیں چل سکتی، کیونکہ دو نعمتیں دو طاقتیں ہو ہی نہیں سکتی. چھوٹے بچوں کو کہیں اللہ کی دو نعمتیں ہیں وہ بھی ہنسے گا. سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور طاقت اتنی ہے کوئی اس کی حد نہیں، ہم سب جانتے ہیں. تو یہاں پر دو کا لفظ جو ہے یعنی دونوں ہاتھ ہیں. اب کیسے ہیں؟ مخلوق کی طرح ہیں؟ اللہ اعلم. کیفیت ہم نہیں جانتے، کیفیت رب ذو الجلال جانتا ہے. تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ ہاتھ ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہمارے سراکوں پہ، آمنا وصدقنا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہم نے اپنی طرف سے کہا ہے یا قرآن مجید میں ہے؟ یہ غیب کی خبر تھی، اللہ تعالیٰ بیان کر دی قرآن مجید میں کہ میرا ہاتھ بھی ہے. اگر یہ آیتیں نہ ہو قرآن مجید میں، کسی کی ضرورت ہے کہ کہے؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمیں علم ہو گئے پھر ہم نفی کیوں کریں بغیر دلیل کے؟ تو تعویل اسے کہتے ہیں. ہم نے یہاں پہ کیا کیا؟ کیا ہم نے یہی کیا جو آپ لوگوں نے کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ صیغ العموم دلیل کے ساتھ بیان کی، قرآن مجید سے ہی حق بات بیان کی ہے کہ صیغ العموم جو ہے اس کے سیاق اور سباق سے دیکھا جاتا ہے. اس حدیث کے سیاق اور سباق میں یہ لفظ آئے فعلمت فعرفت، یعنی الان، یعنی ابھی مجھے وہ علم غیب دیا گیا اس وقت، اس کے بعد کہا ہے آپ لوگوں نے تو اسے تا قیامت کر دیا، بلکہ اتنی ہی نہیں، واللہ اگر جھگڑ یہاں تک ہوتا پھر بھی بات کوئی وزن ہوتی. جیسے میں نے پہلے درس میں بیان کیا تھا، علم غیب نبی بھی جانتا ہے، علم غیب علی بھی جانتا ہے، غوث بھی جانتا ہے، گھوڑا بھی جانتا ہے، گدھا بھی جانتا ہے. بات تو یہاں تک آ گئی. کتنی تعجب کی بات ہے جب آپ نے دروازہ کھول لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب مطلق جانتے ہیں, تو پھر علماء سو بھی آتے گئے. جب جب نبی جانتے تو نبی کسی کو بھی عطا کر سکتے ہیں. نبی نے عطا کیا علی کو, اور علی نے عطا کیا غوث کو, نبی نے عطا کیا غوث کو, غوث جسے چاہے عطا فرما دے. آج کل ہر ار غیر کو علم غیب آ گیا ہے. ار غیر دور کی بات, گھوڑے کو بھی علم غیب ہے, گدھے کو بھی علم غیب ہے. یہ کہاں کے منطق ہے, یہ کہاں کا دین ہے؟ میرے بھائیو, ہم نے تعویل کوئی نہیں کی, جو حق بات تھی دلیل کے ساتھ بیان کی ہے, تو یہ تعویل ہرگز نہیں تھی. تو یہ مختصر سا اس حدیث کے بارے میں جواب تھا.